لہذا ہم گناہوں میں ملوث ہو گئے، حجت تمام ہے اور یہ نظام ہر دور میں موجود ہے. اسی کو کہتے ہیں نظام میں ولایت. اور ہم نے عرض کیا تھا کہ ولایت کا سر چشمہ خداوند عالم کی ذات ہے. نبی کے پاس ولایت اپنی نہیں ہے بلکہ خدا کی عطا کردہ ہے. امام معصوم کے پاس ولایت اپنی نہیں ہے بلکہ خدا کی عطا کردہ ہے. لہذا جانے کے نام یہ جو پاور مل رہی ہے نبی کو وہ خداوند عالم کی طرف سے مل رہی ہے. یہ جو پاور مل رہی ہے امام معصوم کو وہ خداوند عالم کی طرف سے مل رہی ہے. چونکہ منصوب خداوند عالم کی طرف سے ہوتا ہے. علم خدا دے رہا ہے, عصمت خدا دے رہا ہے, یہ ولایت خدا دے رہا ہے, یہ کرامت اور یہ معجزے اور ولایت تکمیل خدا دے رہا ہے آئمہ اطہار علیہ السلام. لہٰذا اگر میں آج تمہید کے بغیر میں وارد ہوں, چونکہ بحث ایسی ہے کہ ہم چاہیں گے کہ اس کو مکمل کر لیں تاکہ انشاءاللہ ہم سب کے لیے مفید ہو سکے. ایک دفعہ درود دینے محمد والے رن محترم عرض کیا تھا کہ اس کائنات میں دو قسم کی ولایتیں پائی جاتی ہیں. ویسے تو ایک ہی ولایت ہے اور وہ خدا کی ولایت ہے اور کسی کی ولایت نہیں, مگر خدا نے انسانوں کا امتحان لینے کے لیے شیطان کو بھی ایک ولایت دی ہے, وہ محدود ولایت ہے. یعنی وہ ولایت ایسی ہے کہ جس سے انسان کے کھڑے اور چھوٹے ہونے کا پتہ چلے گا. کون حقیقی ایمانوں میں خدا پر ایمان لایا اور کون حقیقی ایمانوں میں خدا سے منہ موڑ رہا ہے, سب پتہ چل جائے گا. کب؟ کہ جب انسان خدا کی ولایت کو چھوڑ کر شیطان کی ولایت کو قبول کرتا ہے. لہذا جب بھی کوئی انسان خدا کی ولایت کو چھوڑے گا, اس کے نظام سے نکلے گا, تو نظام میں ولایت شیطانی میں داخل ہو جائے گا. یہ ہم نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا. بس چار ہیں آپ کے پاس, یا ولایت خدا یا ولایت شیطان, اور کوئی تیسرا راستہ نہیں. آپ کے اگر درمیان درمیان سے گزر جاؤں تو درمیان والا کوئی راستہ نہیں, یا سائڈ سائڈ سے نکل لو تو نہ سائڈ کا کوئی راستہ ہے نہ درمیان کا کوئی راستہ ہے, یا ادھر یا ادھر, یا حسین کے ساتھ یا یزید کے ساتھ. درمیان والے سائڈ والے وہ سب یزید کے ساتھ. کوئی کہے کہ ہم نے تلوار نہیں نکالی, ہم نے جھوڑے حوالہ نہیں کیے, ہم نے یزید کا ساتھ نہیں دیا, ہم سکوت کر کے بیٹھے رہے. تمہارا سکوت کرنا, تمہارا فرزند رسول کا ساتھ نہ دینا, تمہارے گھروں میں بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم حسین کی نہیں بلکہ یزیدی ہو. نظام ولایت بھی اسی طرح سے جانے گرامی حسین نظام ولایت کو پیش کر رہے ہیں. لعن اللہ امتا ظلمت ولعن اللہ امتا قتلت ولعن اللہ امتا سمعت ذلک وردت. کہ جو شخص بھی جس نے بھی حسین کو قتل کیا, جس نے ان پر ظلم کیا, جس طرح سے بھی کسی نے گھوڑا دے دیا, کسی نے تلوار دے دی, کسی نے دعا کی کہ حسین کو خدا شہید کرے یا قتل کرے یا جس طرح سے بھی, وہ ظالم ہے. اور وہ لوگ بھی شریک ہیں اس قتل کے اندر, اس ظلم کے اندر, کہ جنہوں نے سنا کہ حسین ابن علی شہید ہو رہے ہیں لیکن کوئی تدبیر نہیں کی, کوئی کوشش نہیں کی کہ فرزند رسول کو بچا سکے. اس لیے خدا کا ساتھ دینے کی کوئی کوشش نہیں کی. بس لاملہ امتا سمیت, کہ جس نے سنا اور حسین کا ساتھ نہیں دیا ان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت. وہ لوگ بھی یزیدی کیمپ میں. بس چارہ نہیں ہے, یا حسین یا یزید, یا اللہ یا شیطان. درمیان کا کوئی راستہ نہیں کہ بھائی ہم سن رہے ہیں, ساکت ہیں, خاموش ہیں. نہیں, خاموشی جرم. الساکت عن الحق شیطان احرص. کہ جو شخص حق بات کے اوپر, حق چیز جو شخص بھی حق بات کے اوپر خاموش رہے گا, سمجھ لینا کہ یہ شخص انسان نہیں بلکہ خاموش شیطان ہے. اللہ, جو شخص بھی حق بات کے اوپر خاموش رہے ایسا شخص خاموش شیطان ہے. کہہ رہے ہم تو نہ ان کے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو آپ کہتے ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہے, اس کا مطلب ہے آپ انہی کے ساتھ ہیں. آپ ان کے ساتھ ہیں, ادھر نہیں ہے. ہاں کے کیمپ کے ساتھ نہیں, اور آپ ان شیاطین کا ساتھ میں بس سمجھنے کے نام یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان نظام ولایت کے احاطے میں ہے. اب اختیار آپ کو کرنا ہے, آیا نظام ولایت خدا یا نظام ولایت شیطان. اب یہاں سے اسلامی کرام نے ہم نے عرض کیا تھا کہ اب جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت ہو گیا تو ختم نبوت کے بعد کیا امت کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا؟ ہمارا کیا عقیدہ ہے جوان؟ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے من کنت مولا فہد علی مولا. یہ ہمارا عقیدہ, یہ ہمارا افتخار, یہ ہماری جان ہے اور اسی پہ جان دینی ہے. یہی وہ عقلی اور منطقی اور شرعی نظام ہے جو خدا بندہ آدم آنے والی نسلوں کو دے کے جا رہا ہے کہ دیکھو ختم نبوت ہو گیا لیکن نظام ولایت خدا منقطع نہیں ہو جائے گا ختم نبوت کے بعد, بلکہ وہ جاری ساری ہے. حضرت علی علیہ السلام آئیں گے, وہ اس نظام میں ولایت کو سنبھالیں گے, ان کو شہید کر دو گے امام حسن آئے, ان کو شہید کر دو گے حسین ابن علی آئے, ان کو شہید کر دو گے, ایک ایک کر کے امام آتے رہیں گے. یہاں تک کہ جب بارہ میں آقا کا نمبر آیا تو وہاں تم سمجھو گے کہ امام مہدی کو تو ہم پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے. خدا نے بھی ایسا انتظام کیا کہ لوگوں کو پتا بھی نہیں چلا اور یہ نور اس کائنات میں منور بھی ہو گیا. اور پھر خدا نے اپنے چراغ نورانی چراغ کی ایسے حفاظت کی کہ دشمن لاکھ کوششیں کر کے دیکھ لی اس نے, لیکن فرزند رسول, فرزند زہرا, یوسف کا زہرا حضرت امام زمان کو آنچ تک نہ پائے. دشمن کے نلکے ہیں نا امام خدا علیہ السلام, معجزے تو نہیں دکھانے ہر جگہ, عام زندگی گزارنی ہے جیسے عام لوگ زندگی گزارتے ہیں ویسے ہی زندگی گزارنی تاکہ آئیڈیا بنا پائیں ہمارے اولاد کے. پہلا معجزے کے ذریعے سے تو امام خدا علیہ السلام کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جن کی ان کی حفاظت کرنے والے ہیں, ملائکہ کی حفاظت کرنے والے, کائنات کا ذرہ ذرہ امام ہے, امام اور ولی کا محافظ ہے ظاہر ہے. اگر وہ ارادہ کر لیں کہ ہمیں کوئی ہاتھ نہ لگائے تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہوائیں بھی دفاع کریں گے زمانے کے امام کا, ذرہ ذرہ حفاظت کرے گا زمانے کے امام کا. لیکن نہیں, ظاہری طور پر جیسے عام لوگ زندگی گزارتے ہیں اس طرح سے خدا نے حکم دیا ہے کہ اس طرح سے عام زندگی گزارنی ہے. روکے تم معجزہ آور ہو, روکے تم کرامت آور ہو, لیکن عام زندگی گزارنی ضرور. بھیجے محمد والے محمد اب جب غیبت صغرا آئی تو میں نے عرض کیا تھا کل کے چار نائبین کو معین فرمایا, نام لے کر بھائی فلاں تم میرے نائب ہو ٹھیک ہے, اور تمہارے ذریعے سے سارے شیعہ منسلک رہیں گے, میں تمہیں پیغام دوں گا تم آگے بول کے. ایک نظام بنا دیا گیا اور عرض کیا تھا کہ تمام آئمہ علیہ السلام نے نظام بنایا تھا اپنے دور میں, ہر حاکم یہ کام کیا کرتا ہے, ہر امام یہ کام کیا کرتا ہے تاکہ ہر جگہ تک پیغام پہنچ سکے. لہذا خزانے کے نامی اب غیبت صغرا میں پہلا نائب بنایا, پھر جب وہ فوت ہو گئے تو دوسرا نائب, پھر تیسرا نائب, پھر چوتھا نائب. اور جب چوتھے نائب بھی دنیا سے گزر گئے تو حالات ایسے تھے کہ امام کو خدا کے حکم سے غیبت کبرا میں جانا پڑا. لیکن کیا غیبت کبرا میں جانے کے بعد نظام ولایت منقطع ہو گیا؟ اب انسانیت ہدایت کے لیے کس سے رجوع کرے گی؟ اے خدا تم نے تو امام زمانہ کو بھیجا تھا ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے, اب جب تو خود ہی ان کو پردہ نکال میں بھیج دے تو ہم کیا کریں بھائی؟ کیسے ہدایت پائیں گے؟ کیسے ولایت سے تمسک اختیار کریں؟ کہا دیکھو میں نے چار نائبین بنا دیے تھے, ہاں بنا دیے تھے, اب تو فوت ہو گئے اب کیا کریں؟ کہا دیکھو اب ایسا کرنا کہ میں کچھ صفات بیان کر کے جا رہا ہوں, اگر ان صفات کا حامل کوئی شخص تمہیں نظر آئے تو سمجھ لینا کہ وہ میرا نائب اور جانشین, وہ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے اور میں اللہ کی طرف اوپر چلا نظام دے کر جا رہے ہیں. نظام ولایت کبھی منقطع نہیں ہوتا. غدیر ایک ایسا سرچشمہ ہے کہ جو کبھی تا قیام قیامت منقطع ہونے والی ہے. بدیر کا اعلان کوئی مقطعی اعلان نہیں تھا کہ علی کی ضرورت کے بعد منقطع نہیں ہو جائے گا. لہذا ہدایت و ولایت کا سلسلہ اب کیسے جاری رہے گا؟ صفات جس کے اندر یہ صفات موجود ہے وہ ہمارا نائب ہوگا, وہ تمہارے اوپر حجت. لہذا کل جو روایت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی کہ دوبارہ سے میں انشاءاللہ تیزی کے ساتھ تلاوت کرتا ہوں تاکہ انشاءاللہ ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں ذہن نشین ہو سکے. ضرور دیجیے محمد والوں میں امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اما من کان من الفقهاء صائما لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولا مخالفا للہوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. کہ دیکھو ہمارے فقہا میں سے جو جب بھی صائما لنفسه اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو, اپنی خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنے والا ہو, مطیعاً لامر مولا اللہ اس کے رسول اور امام معصوم کا مطیع ہو, فللعوام ان یقلدوا, بس عوام کو چاہیے کہ ایسے فقیہ اور ایسے مجتہد کی تقلید کرے. کس نے کہا؟ امام معصوم نے کہا. اٹھا کے دیکھیے کتاب کتنی جگہوں پہ یہ روایت نقل ہوئی ہے. اسی روایت میں خود امام زمانہ کمال الدین مشیخ صدوق اس کو نقل کرتے دور بھی محمد والے ہوں. مسائل پیش آئیں, جب تمہیں رہنمائی اور ہدایت کا مسئلہ ہو, فرجعوا فیہا, رجوع کرنا ان مسائل کے اندر کس کی طرف؟ الی رواۃ حدیثنا, کہ جو ہماری احادیث کو سمجھنے والے ہیں اور اس سے حلال و حرام کے مسائل کو نکالنے والے ہیں. پر جو اس کے اندر رواۃ حدیثنا, یہاں ہمارے ان راویوں سے رجوع کرنا جو حلال و حرام کے مسئلے نکال سکتے ہیں, سمجھتے ہیں حدیث کا علم. فإنہم حجۃ علیکم وانا یاد رکھنا کہ میں نے میری طرف سے یہ فقہا تمہارے اوپر حجت ہے. حجت ہے, حجت کا مطلب یہ کہ تمہارے اوپر ان کی اطاعت کرنا فرض ہے جیسے کہ امام معصوم کی اطاعت کرنا فرض ہے. فائنل حجت یا نہیں تم وانا حجت اللہ علیہ. یاد رکھنا کہ یہ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے اور ہم اللہ کی طرف سے ان کے اوپر حجت ہیں, ہم ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. تم یہ نہ سمجھو کہ یہ اغراض ہیں, ہم نے ان کو بنایا ہے, ان کے پاس ولایت ہماری طرف سے ہے, ان کے پاس اختیارات ہماری طرف سے ہیں, ہم ان کی رہنمائی کریں گے, ہم ان کی ہدایت کریں گے تاکہ یہ تمہاری ہدایت کر سکے. یہ نظام روایت کی روشنی, اور میں ایک روایت لکھ کر لایا تاکہ یہ روایت کا سلسلہ ہم ختم کریں. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من کان منکم قد روا حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا, فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص بھی ہماری احادیث کو روایت کرنے والا ہے, احادیث کو بیان کرنے والا ہے, ونظر فی حلالنا وحرامنا, اور جس کی نظر اتنی گہری ہے, جس کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ ہمارے حلال اور حرام کو ان احادیث سے نکال سکتا ہے, یعنی اجتہاد مجتہد, وعرف احکامنا, اور جو ہمارے احکام کو سمجھتا ہے, ٹھیک ہے, فلیلزم بھی حکمن, بس تمہیں چاہیے کہ ایسے شخص کو اپنے حاکم کے طور پر قبول کر لو, حاکم کے طور پر قبول
قبول کر لو. فانی قد جعلتہ علیکم حافظا, کہ یاد رکھنا کہ میں نے ایسے مجتہدین کو تمہارے اوپر حاکم بنا دیا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ چھٹے امام نشاط فرما رہے ہیں. فانی قد جعلتہ علیکم حافظا, یاد رکھنا کہ بے شک بے شک میں نے ان کو تمہارے اوپر حاکم بنا دیا ہے. فائدہ حکما بے حکمنا, بس اگر یہ کوئی کسی چیز کا حکم تمہیں دے دیں, فلن یقبل حکمن ہو, اور اگر تم میں سے کوئی شخص ان کے حکم کو قبول نہ کرے, فانما استخف بے حکمن اللہ, بس اس نے گویا اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا, اس نے اللہ کے حکم کو خفیف سمجھا, ہلکا سمجھا. بے حکم اللہ وعلینا رد, اور گویا اس نے ہماری بات کو جھٹلا دیا. ہم نے کہا تھا یہ تمہارے حاکم ہے, تم نے جھٹلا دیا حاکم کو, گویا ہمیں جھٹلا دیا تم نے. وَرَادُوا عَلَيْنَا, فرمایا کہ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ عَلَيْنَا رَدَّ, وَرَادُوا عَلَيْنَا الرَّادُ عَلَى اللَّهِ, اور یاد رکھا کہ جس نے ہمیں جھٹلایا اس نے گویا خدا کو جھٹلایا. وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ, اور یاد رکھنا کہ وہ شخص مشرک ہو گیا. جس نے فقیر کو جھٹلایا اس نے گویا مجھے جھٹلایا, جس نے مجھے جھٹلایا اس نے گویا خدا کو جھٹلایا, اور جس نے خدا کو جھٹلایا وہ شرک کرنے والا ہے, وہ مشرک ہے, وہ مسلمان نہیں. وہ کس کی چھٹے امام کی روایت درج نہیں کرا قضاوت کے بارے میں, یہ بات ہوگی قضاوت, قضاوت کے بارے میں کس سے رجوع کرو گے؟ مشتہد سے رجوع کرو. علم کس سے لینا ہے؟ مشتہد سے لو. ہدایت کس سے لینی ہے؟ مشتہد سے لو. ولایت کس کی لینی ہے؟ مشتہد سے لو. یاد رکھنا سو مشتہد کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے. کیا ہم کہہ دینا بھائی اللہ العظما خامنائی جو ہے وہ اپنی طرف سے کچھ ہے, اپنی طرف سے کوئی کچھ نہیں ہوگا. مشتہدین میں اجتہاد میں مرجع ہونا اس کی سب سے بڑے سب سے بڑا رتبہ اور اساسی رتبہ ہی ہے کہ جس کی وجہ سے اسے مشروعیت ملتی ہے, جس کی وجہ سے اسے جواز اجتہاد ملتا ہے, جس کی وجہ سے اسے جواز تقلید ملتا ہے کہ لوگ اس کی تقلید کریں, لوگ اس کی اطاعت کریں. کہاں سے یہ ملتا ہے؟ کیونکہ امام معصوم نے اسے اذن دیا ہے. اگر امام معصوم کا اذن نہ ہو تو ایسے شخص کی کوئی حیثیت نہیں. یہی حدیث اما من کان من الفقهاء صائما لنفسه, امام حسن عسکری کی حدیث. اسی حدیث کا اگر آپ مقدمہ دیکھیں گے, تنبیہ دیکھیں گے, آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ فقہا کی مذمت کی گئی, سخت مذمت ہے ان کی. آپ حیران رہ جائیں گے, اب کیا کیا جا وہ مذمت کی گئی, کن فقہا کی؟ ان فقہا کی مذمت کی گئی کہ جو چند سکوں اور درہم و دینار کے عوض امام حسین کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیتے ہیں. چند سکوں کے خاطر درباری ملا چند درہم و دینار اور ایک ٹوٹی ہوئی کرسی کے لیے اپنا دین بیچ دیتے ہیں. امام نے ایسے لوگوں کی مخالفت کی, ایسے فقیہ مجتہد, کوئی فقیہ ہے, قرآن کو سمجھتا ہے, تفسیر جانتا ہے, حدیث جانتا ہے, لیکن تقویٰ نہیں بھری ہوئی ہے. اسی لیے ہماری نظر جان علم کافی نہیں ہے, عالم تو شیطان بھی ہے. علم کافی نہیں ہے ہمارے یہاں جب تک علم تقویٰ کے ساتھ نہ ہو, جب تک علم عمل کے ساتھ نہ ہو ایسا علم کسی کام نہیں آنے والا, نہ اس کی ہدایت کرنے والا ہے, نہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت ہوتی ہے. جب تک علم عمل کے ساتھ نہ ہو, لہذا اگر آئمہ اتھار علیہ السلام نے فقہا کی مخالفت کی تو ایسے لوگوں کی قاضی شرح, ایسے لوگوں کی قیاس کرنے والے لوگوں کی جو مشکیزے کی بچی ہوئی رتبت کو چوسنے کے لگے ہوئے ہیں, اپنی طرف سے قیاس کرتے ہیں, اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں, فرزند رسول کے دل کو ظالموں کے پیچھے جانے والے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے. ظالموں پر بس یاد رکھیے کہ میں جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں کہ دیکھو آج کل ہو کیا رہا ہے. اسی حدیث کے اینڈ یہ ہے کہ اما من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ, شروع میں فقہا کی مذمت, کون سے فقہا؟ دنیا دار, درباری, ملا, پیسوں میں بک جانے والے, پیسوں کی بنا پر فتوے صادر کرنے والے, امام صادق کی مخالفت کرنے والے, مذمت, امام حسن عسکری کی مخالفت کرنے والے, ان کی مذمت. پھر اما من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ, لیکن یاد رکھنا ان لوگوں کی مذمت کر رہا ہوں لیکن دوسرے فقہا ہیں. اما من کان من الفقہاء, لیکن ان فقہا میں سے اگر کوئی شخص اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو, اپنے نفس کی پاکیزگی اور طہارت کا خیال رکھنے والا ہو, اہل تقویٰ ہو, اہل ورع ہو, دنیا سے دوری اختیار کرنے والا ہو, مطیعاً لامر مولا, ہم معصومین کی اطاعت کرنے والا ہو, فلیل عوام یعنی یبلغو, بس عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کرے. کتنا واضح حکم ہے. تو اب یہاں پر کتابیں لکھے جا رہی ہیں, کتابیں لکھی جا رہی ہیں, بکے ہوئے قلم, ان کے پیچھے بڑی بڑی ٹیمیں, جاہل آدمی جسے اسلام کی الف بے کا بھی نہیں معلوم, جاہل آدمی جسے شریعت کا الف بے نہیں معلوم, اتنی بڑی بڑی جلدیں لکھ رہا ہے, اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ رہا ہے. نہیں یہ کتابیں نہیں ہیں, حرامین کے ساتھ آ رہی ہیں, امام بارگاہ میں لوگوں کو فری تقسیم کی جا رہی ہیں, نوجوانوں کو کھول کھول کے پڑھایا جا رہا ہے, جھوٹ بولا جا رہا ہے. اے جوانو, خدا نہ خدا ہوشیار رہو, خدا تم سلام تم سکار, کہہ دیا کبھی نماز کے نزدیک نہیں جانا. اگلا جملہ بھی تو پڑھو کہ جب تم حالت شراب میں ہو, حالت نشے میں ہو, اس وقت نماز کے نزدیک نہ جانا. مراد یہ ہے کہ شراب نہ پینا کہ نماز تمہاری غنودگی کے عالم میں, نشے کے عالم میں ہو جائے. اب دو کام کی, ایک شراب کی تشریف کی جا رہی ہے, دوسرا نماز سے روکا جا رہا ہے. جان گرام یہی کام ادھر بھی ہو رہا ہے. اب وہ مذمت جو دشمنان آل محمد کے, آل محمد کے مقابلے میں جو فقہا آتے ہیں, دشمنان آل محمد میں سے ہیں, جو بے تقویٰ ہیں, ایسے مجتہدین کہ جو امام صادق کے مد مقابل آ جائیں, امام حسن عسکری کے مد مقابل آ جائیں, جب ان کی مذمت کی جاتی اسی روایت کے اندر وہ جملے لے کر کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ فقہا کے اور مجتہدین کی مذمت کی جا رہی ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ تقلید کرو. کتنا بڑا آپ دیکھیں شبہ ایجاد کیا, اور آپ کتاب کھول کے دیکھیں گے اتنا سا اس کے اندر ٹکڑا ڈال دیا کہ دیکھو امام صادق نے فرمایا, ایڈریس نہیں. اور نیچے والا جملہ کہاں چلا گیا, اما من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ حاسدا للذین مطیعا لامر مولا ولی عوام یعنی یبلغو, کھاڑے نہیں بیان کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے سے ڈالر آ رہے ہیں. ڈالر ہوشیار روزانہ گرامی, ڈالر ہے جو جس کی وجہ سے یہ قلم چل رہا ہے, قلم کی روانی ڈالروں کی وجہ سے ہے. تشیع سے آج عالم استقبال کو خطرہ ہے, مرجعیت سے عالم استقبال کو خطرہ ہے. لہذا ہزار گرامی ان کے پاس بہترین راستہ شبہات ایجاد کرنا, ان کو پتا ہے ملت کو مطالعہ نہیں کرتی نا. لہذا وہاں اسرائیل میں بیٹھ کے وہاں نے یہی تو تحقیق کی ہے, پی ایچ ڈی جو ہو رہا ہے شریعت کے اوپر وہ کیوں کر رہے ہیں, وہ تشیعوں کو پھیلانے کے لیے نہیں, تشیعوں کو نابود کرنے کے لیے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. شیعہ کے اوپر, عزاداری کے اوپر, شیعہ عقائد کے اوپر, شیعہ نظریات کے اوپر, ایک جزئی ترین مسئلے کے اوپر اسرائیل کے اندر پی ایچ ڈی ہو رہا ہے. کیوں؟ انہیں شیعوں نے تو ناک میں دم کیا ہوا اسرائیل کا, جب تک پہچانیں گے نہیں کہ تشیع کیا ہے, ان کا نقاط قوت کیا ہے, ان کا نقاط ضعف کیا ہے, جب تک پی ایچ ڈی نہیں کریں گے, تخصص نہیں کریں گے, اسپیشلائزیشن نہیں کریں گے, کیسے آپ کے خلاف پلاننگ کر سکتے. نقطہ قوت مرجعیت ہے اس وقت رہبر زمان امام زمانہ میں, اس وقت مرجعیت اور رہبریت چکی میں کیل کی حیثیت رکھتی ہے. یہ وہی چکی میں کیل ہے کہ جسے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تھامے ہوئے ہیں. لہذا اس نقطۂ قوت کو نقطۂ ذوق میں تبدیل کر دیا. نقطۂ قوت ہے تشیعوں کے لیے, یہ جوانوں کے اندر حرارت پیدا کرتی ہے, یہ جوانوں کے اندر جوش پیدا کرتی ہے, یہ جوانوں کے اندر شوق شہادت پیدا کرتی ہے, یہ جوانوں کو میدان شہادت میں لے آتی ہے, یہ جوانوں کو یزیدیت کے سامنے سر اٹھانے پر مجبور کرنے والی ہے. یہ ہے عدالتِ سید الشہداء جو علی اکبر کے راستے پر چلنے کے لیے جوانوں کو مجبور کرتی ہے. لہذا اسی نقطۂ قوت کو نقطۂ ذوق بنانے کی کوشش کرو. کیسے؟ زبان خرید کر, اسی عزاداری کے ذریعے سے اختلافات ڈال دو. یہ ماتمی, یہ نوحہ خان, یہ حقیق, یہ سامنے جو ماتمی ہے اس کے لیے تو جائز نہیں ہے کہ مجلس امام حسین میں آ کے بیٹھے, وہ باہر فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے, فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا کیوں بیٹھے رہے ہو, کیوں گپنے لگا رہے ہو؟ عاشور ہے, دس دن ہے, ذکر بیٹھ کرو. مجلس امام حسین معرفت کے لیے آؤ, بیٹھو, معرفت حاصل کرو. اگر تمہارا اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ مجلس امام حسین میں جناب سیدہ خود تشریف لاتی ہیں, تو چار دم معصومین تو آ کر فرش ادا پر بیٹھے اور تم باہر فٹ پاتھ پر گپے لگاؤ. آئے یہ توہین نہیں ہے جناب سیدہ کی؟ یہ توہین نہیں ہے چار دم معصومین کی؟ پتہ نہیں کیا ٹرینڈ آ گیا, کیا یہ فیشن آ گیا, مجھے تو سمجھ میں نہیں آ. یہ ہمارے بزرگان بیٹھے دیکھے آپ, کیا کوئی تقسیم تھی؟ نہیں, مرسیا بھی یہی پڑھتے, نوحہ بھی یہی پڑھتے, ماتم بھی یہی کرتے, خطیب بھی یہی ہوتے, سارے بھی یہی ہوتے, زیادہ لیکن جو کرتے تھے شعور کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ. خلوص بھی اب آہستہ آہستہ دکھاوا اتنا آتا چلا جا رہا ہے معذرت کے ساتھ. بھائی اپنی نقاط قوت کو نقطۂ قوت کو نقطۂ ذوق میں تبدیل نہ کر لو. آج عزاداری سید الشہداء جو ہمارے دلوں کو ایک کرنے کے لیے ہے, یہی ممبر حسینی دلوں کو توڑنے کا ذریعہ بن رہی ہے, توڑ جا رہا ہے, کس کی سازش ہے؟ سہیونیوں کی سازش ہے. کس کی سازش ہے؟ امریکیوں کی سازش ہے. کس کی سازش ہے؟ نفس ہمارا کی سازش ہے. عزاداری کوئی کمرشل چیز نہیں ہے بھائی, ادھر تو خلوص سے بیٹھنا پڑتا ہے, باوضو ہو کے آنا پڑتا ہے, طہارت کے ساتھ آنا پڑتا ہے, قربت اللہ بولنا پڑتا ہے, پیسوں کے لیے نہیں, شہرت کے ساتھ. آج اگر سید الشہداء ہمارے دلوں کو گرماتی ہے اور سید الشہداء کے نام لے وہاں جوان موجود ہیں, تو ان پاک ماؤں کو سلام کرو کہ جنہوں نے خلوص نیت کے ساتھ ہماری پرورش کی, اور جب گود میں بٹھایا کرتی تھی تو حسین حسین کر کے لوریاں لیا کرتی تھی. اس خلوص کا نتیجہ ہے ریوڑیاں بانٹ کر بھی, نمک پارے بانٹ کر بھی مجلس سے ازا ہو جاتی تھی, کوئی دکھاوا نہیں, چار السلام تو ہے نا فرش ادا, پریشانی کس بات کی؟ جناب سیدہ کے لیے تو لاکھوں کا مجمع ہو تب بھی کوئی پرواہ نہیں, ایک فرد ہو تب بھی کوئی پرواہ نہیں, ان کے لیے تو صرف فرش ادا بچنا چاہیے جہاں ان کے بیٹے کا غم منایا جاتا ہے. محمد والا وقت بہت زیادہ گزر گیا. میں نے عرض کیا کہ روایات کی روشنی میں یہ ہے مجتہد, یہ ہے فقیہ, ہمارے اوپر واجب ہے, واجب کہ ہم تقلید کریں, اس مرجعیت کو تھامیں. مرجع ٹھیک ہے غیر معصوم ہے, لیکن معصوم نے اس کو اجر بنایا ہے. عرض کیا تھا جسے مالک اشتر کو اگر کسی نے ٹھکرایا تو اس نے گویا علی کو ٹھکرایا, تو اس نے امام صادق کو ٹھکرایا. لہذا بہت واضح سی بات. اچھا آپ کہیں گے روایت ٹھیک ہے جی, آپ نے روایت کہی, عقل کیا کہتی ہے؟ عقل تو بہت سادگی کے ساتھ یہ حکم لگاتی ہے
کہ انسان بغیر بغیر تکلیف کے زندگی گزار ہی نہیں سکتا. چیلنج کر رہا ہوں میں آپ کو, آپ اپنی عملی زندگی میں جگہ جگہ پتہ نہیں سینکڑوں لوگوں کی تکلیف کرتے ہیں. گھر بنوانا ہو کیا کریں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب سے رجوع کریں گے کہ بھائی میرا گھر بنا, حکیم سے رجوع کریں گے گھر بنا, موچی سے رجوع کریں گے گھر بنا, مولانا صاحب سے رجوع کریں گے گھر بنا. مولانا کیا ہو گیا بھائی, گھر بنوانا ہو تو مزدور سے رجوع کرے, ٹھیکیدار سے رجوع کرے, انجینئر سے رجوع کرے. او صحیح کہہ رہے ہو. اچھا اگر قلب میں کوئی درد ہو جائے, کوئی ہارٹ کا مسئلہ پیش آ جائے تو مولانا صاحب سے رجوع کر لو, تعویذ لکھوانے کے. ابھی ہمارے تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. موچی سے رجوع کرو, انجینئر سے رجوع کرو, کس سے رجوع کرو گے بھائی؟ اب تو یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر سے رجوع کرو, اس کا متخصص, اس کا اسپیشلسٹ کون ہے؟ ڈاکٹر ہے. اچھا بھائی جو کہ ٹوٹ جاتی ہے کس سے رجوع کرو؟ ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب کو تو نہیں آتا ٹانکا لگانا, وہ بدن کے ٹانکے تو لگا سکتے ہیں, جوتے میں ٹانکے نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے. اچھا کس سے رجوع کرو گے؟ انجینئر سے نہیں, مولوی صاحب سے نہیں, دکان والے سے نہیں, ٹھیلے والے سے نہیں, کسی سے رجوع نہیں کرو. کس سے؟ ریٹائرڈ فوجی سے نہیں, کسی سے رجوع نہیں کرو. کس سے رجوع کرو گے؟ موچی سے رجوع کرو. اللہ, ہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بھائی ہر کام کے لیے اسپیشل انسان, ہر فن مولا نہیں ہو سکتا. کہ لاکھوں فنون کو ایک ساتھ انسان سیکھ لے یہ نہیں ہو سکتا. یہ صرف امام معصوم کا ہی کمال ہے. امام معصوم کا کمال ہے, امام معصوم اپنے اعجاز سے ہر کام کر سکتا ہے, اپنے علم کے ذریعے سے ہر کام کر سکتا ہے. حالانکہ وہ بھی اپنے علم سے ہر جگہ استفادہ نہیں کیا کرتے تھے, وہ ظاہری طور پر زندگی گزارا کرتے تھے. ٹھیک ہے, مہمان سے رجوع کیا کرتے تھے, جوتے جوڑنے کے لیے دوسروں سے رجوع کیا کرتے تھے, کپڑے سلوانے کے لیے دوسروں سے رجوع کیا کرتے تھے, تاکہ ظاہری طور پر زندگی گزارے. تو اب یہ سمجھ میں آ گیا, اچھا جی اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے. اچھا دین کے معاملے میں کیا کرتے ہیں علاوہ؟ دین کے معاملے میں کسی ڈاکٹر صاحب سے رجوع کر لیتے ہیں, کسی ریٹائرڈ فوجی سے رجوع کر لیتے ہیں, کسی کلب سے رجوع کر لیتے ہیں, کسی دکاندار سے رجوع کر لیتے ہیں, کسی ٹھیلے والے سے رجوع کر لیتے ہیں, کسی انجینئر سے رجوع کر لیتے ہیں, کسی ٹھیکیدار سے رجوع کر لیتے ہیں, کسی گانے والے سے رجوع کر لیتے ہیں, کسی فلم ساز سے رجوع کر لیتے ہیں. اب تو گانے والے بھی مفسر قرآن, ٹھیک ہے, فلموں میں کام کرنے والے بھی مفتی بن گئے, فتوے صادر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اب انہیں سے تو فتوے لوگے بھائی. نظام میں ولایت الہی کو چھوڑو گے تو پھر سینما گھر پہنچ جاؤ معذرت کے ساتھ. البتہ آپ لوگوں کی بات نہیں ہے کہ آپ کے لیے مولانا حمید سنائے جا رہے ہیں. بعض لوگ جو بےچارے اس مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں, وہ بھی میرے بھائی ہیں, اپنے بھائی ہیں. اور میں دس ادب جوڑ کر یہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں تو غور کرنا, غور کرنا. یہ انشاءاللہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, انشاءاللہ قربت اللہ ایک مطلب آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں, اپنی نسل ایک نئی نسل تک پہنچانا چاہتا ہوں, ان جوانوں تک کہ جو نادانی میں بعض بکے ہوئے لوگوں کیا کہ چنگل میں گرفتار ہو جاتے ہیں. بس اکثریت ہماری محب بہن بیٹھے سمجھدار ہیں ہم لوگ, لیکن آج کل سازش کار افراد اس طرح کی سازشوں میں محبوب مصروف ہیں. درود بھیجے محمد والے ہوں. جب یہ مجتہدین ہمیں فقہی مسئلے بتاتے ہیں, وضو کے مسئلے میں ہم تکلیف کرتے ہیں, غسل کے مسئلے میں تکلیف کرتے ہیں, روزے کے مسئلے میں تکلیف کرتے ہیں, حج کے مسئلے میں تکلیف کرتے ہیں, اس فقہی مسائل کے اندر ہم رجوع کرتے ہیں اس سے مجتہد سے. اب سارے مجتہدین کی صلاحیتیں ایک جیسی تو نہیں ہوتی نا بھائی, ٹھیک ہے, تمام مجتہدین کی صلاحیتیں ایک جیسی نہیں ہوتی. بلاخر غیر معصوم ہیں, یہ معصوم ہے کہ جو سب کے سب محمد ہے, معصوم ہے جو مساوی ہے مساوی, لیکن غیر معصوم سب کے اندر تفاوت ہے, فرق ہے, تہجوں کا فرق ہے, سب کے اندر
فرق ہے عقلی لحاظ سے، سب کے اندر فرق ہے سوچنے کے لحاظ سے، سب کے اندر فرق ہے صلاحیتوں کے لحاظ سے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر جناب ہم مولا علیہ السلام کے پاس جائیں، مولا فقہی مسئلہ بتا دیجیے، جی جناب وضو کا مسئلہ، ٹھیک ہے جی میں بتا دیا، غسل کا مسئلہ بتا دیا جناب، اچھا جی خواتین نے اپنے مسائل کا بھی بتا دی، ابھی کشمیر سے شخص دوڑا دوڑا آیا، مولا کشمیر میں ہم پر ظلم ہو رہا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا بھائی یہ تو میرا تو کوئی تعلق نہیں، میں تو فقہی مسئلے بتانے بیٹھا ہوں، کشمیر کے مسائل سے میرا کیا تعلق، فلسطین سے ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا مولا علی کے پاس، مولا فلسطین میں ہم پر ظلم ہو رہا ہے، اسرائیل نے قبضہ کر لیا، آپ کیا کہتے ہیں، کیا حکم دیتے ہیں، کیا حال ہے آپ کے پاس؟ میں تو فقہی مسئلے بتانے بیٹھا ہوں، میرا کیا تعلق سیاست سے؟ اور وہ جو بےچارا ہے جتنا فلسطین سے دوڑ دوڑ کے ہاں پر کام کا پہنچا، اور علی علیہ السلام کا یہ میں اپنی تعبیر استعمال کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایسا جواب دے تو اس کا کیا حال ہوگا، ہاں تو بےچارا اتنی امیدیں لے کر آیا، لیکن عزیزوں آپ دیکھ لیجیے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جہاں فقہی مسائل بیان کیا کرتے تھے، جہاں معرفت کے مسائل بیان کیا کرتے تھے، جہاں معارف اسلامی بیان کیا کرتے تھے، جہاں اعلی مطالب بیان کیا کرتے تھے، وہاں لوگوں کی رہبری کی ذمہ داری بھی امیر المومنین کے ہاتھ میں تھی، اگر فلسطین سے کوئی انسان آئے، کوئی مظلوم انسان آئے، علی اس کی رہنمائی کرے گا، اگر کشمیر سے کوئی آئے، علی ان کی رہنمائی کرے گا، علی ہر مظلوم کے ساتھ ہے، علی ہر مظلوم کا رہنما ہے، علی ہر ظالم کا مخالف ہے، یہی وجہ ہے کہ امام حسن امام حسین کو وصیت میں ارشاد فرمایا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ حسن حسین یاد رکھنا ہمیشہ ظالم کی مخالفت کرنا اور مظلوم کا ساتھ دینا، تو شیوا ہے اہل بیت علیہ السلام کا زمانہ محترم، رہبری زمام سیاسی بھی کس کے حق میں ہے؟ آئین احفاظ علیہ السلام کے ہاتھ میں، ولایت ایک مرتبہ یہ ہے زالیہ، ولایت سے جدا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں دین سیاست سے جدا ہے، ہاں یہ تو کرنے کی کوشش کی صدر اسلام نے، کہا بھائی علم کس سے لینا ہے، علی سے لے لو، ٹھیک ہے علی کو علم بھرا ہوا ہے سینے میں، اچھا کی سیاست کس سے لینی ہے، فلاں سے لے لو، ٹھیک ہے آج بھی اس طرح کے نظریہ رکھتے ہیں کہ بھائی بات نہیں ملا ہے ابھی کے پاس ہے، ظاہری امام اور کسی کے بھی پاس ہو، شیعہ کا نظریہ یہ نہیں ہے، جب امام معصوم ہوا کرتا ہے تو چاہے ظاہری ولایت ہو چاہے باطنی ولایت ہو، چاہے ظاہری حکومت ہو چاہے قلوب کے اوپر حکومت ہو، ہر جو حکومت ہے اور ہر جو ولایت ہے امام معصوم کے ہاتھ میں ہوا کرتی ہے، کسی کو کوئی اختیار نہیں، جو بھی امام معصوم کے مد مقابل آئے گا وہ شخص حاصل ہے، اگر مسلم زمانے میں امام زمانہ حاضر ہو اور حکومت موجود ہو اور وہ امام زمانہ کے حوالے نہ کرے وہ شخص حاصل ہے، یہی وجہ جانے گرامی امام خمینی رضوان اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا تھا، جب حکومت اسلامی بنا لی، حکومت اہل بیت بنا لی، تو کہا یاد رکھنا یہ خمینی جو نوکر امام زمانہ ہے، یہ حکومت امانت ہے زمانے کے امام کی، جب امام ظہور فرمائیں گے یہ حکومت ہم ان کے حوالے کر دیں گے، اب رہبریت کا مسئلہ کیسے حل کرو گے؟ بھائی فقہا کی صلاحیتیں مختلف ہیں، ہر کسی کے اندر تو رہبری کی صلاحیت نہیں ہوتی، لہذا 50-60-100-150 مجتہدین جمع ہوں گے اور اپنے درمیان میں سے جس شخص کے اندر بھی رہبری کی صلاحیت موجود ہوگی اس کو رہبر مسلمین کے طور پر پیش کریں گے، رہبر مسلمین کے طور پر پیش کریں گے، آج تشیع کو کن مشکلات کا سامنا ہے، آج دشمن اسرائیل امریکہ تشیع کو جڑ سے پھاڑ کے پھینک دینا چاہتا ہے، ناک میں دم کر دیا ہے تشیع میں، ناک میں دم کر دیا ہے کربلا والوں نے، ناک میں دم کر دیا ہے اسرائیلیوں کا، ان عزتداروں نے، لہذا تشیعوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، تو یہاں پر کیا ہو اگر ایک رہبریت ہو، دیکھو صہیونیوں کی ایک رہبریت ہے، امریکہ ایک رہبر ہے،
شیطان کا رہبر ایک ولایت ہے، امریکہ کے پاس شیطانی ولایت،
شیطانی ولایت ہے، تو اس شیطانی ولایت کے مقابلے میں کوئی الہی ولایت نہیں ہونی چاہیے کیا؟
اس شیطانی نظام کے مقابلے میں کوئی الہی نظام نہیں ہونا چاہیے کیا؟
ہونا چاہیے،
ہے
تمسک کی ضرورت ہے، نظام ولایت فقی کی صورت
میں.
نظام ولایت فقی کیا ہے؟ یہی چند فقہا جو نائبین امام ہیں اپنے درمیان میں سے، جو رہبری کی صلاحیت رکھتا ہے اس کو رہبر کے عنوان سے دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہم بھی ان کے اطاعت گزار ہیں، تم بھی ان کے اطاعت گزارو. دیکھو ان کا حکم ماننا فإنهم حجۃ علیکم، یاد رکھنا کہ یہ میری طرف یہ نظام ولایت فقی وہی نظام غدیر ہے. نظام غدیر کوئی منقطع نہیں ہو گیا. آج زمانے کا امام، زمانے کا علی اگر پردہ غیب میں ہے تو ان کا نظام چل رہا ہے. کس کے ذریعے سے؟ ان کے نائب کے ذریعے سے. اس وقت نائب کون ہے؟ آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ہی ہے جنہیں مجتہدین نے رہبر کے عنوان سے دنیا والوں کو پیش کیا ہے. کس طرح سے عزت عطا فرمائی ہے اس رہبر مسلمین نے. یہ جو کوفیہ نام تھا، اس کے جملے اگر آپ سنیں نا، جب یہ رہبر سے ملنے آیا ہے تو اس کے جملے اگر وہ غریب تھے، اس نے کہا کہ بخدا میں نے دنیا کے بڑے بڑے سیاسی لیڈروں سے ملاقات کی، لیکن حقیقتا میں جب آیت اللہ خامنائی سے ملا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ آسمانی رہبروں کا کوئی نمائندہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پاکیزگی، طہارت، علوم اہل بیت سے وابستگی، آئمہ معصومین سے وابستگی، آئمہ معصومین کی اطاعت انسان کو اس مقام پہ پہنچا دیتی ہے. ولایت سے تمسک خود انسان کو ولی اللہ بنا دیتا ہے. عرض کیا تھا نا، ولایت سے تمسک یعنی اطاعت خود انسان کو ولی اللہ بنا دیتا ہے. حضرت جان گرامی، آج ہمارے لیے باعث افتخار ہے، بے وجہ کہ ہم جب قوم میں تھے تو حسن رسول اللہ جب تشریف لائے تو انہوں نے یہ بات کہی ہے، کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، اے افغانی، اے پاکستانی، اے ایرانی، سب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر سارے طالب علم، کہنے لگے بھائی تم حزب اللہ کی کامیابی کا راز جاننا چاہتے ہو تو سنو مجھ حسن رسول اللہ سے کہ جس نے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. یاد رکھنا کہ یہ حزب اللہ کے اندر یہ طاقت صرف ہے اسی وجہ سے کہ ہم 100% ولی فقی کے تابع ہیں، ولی فقی کے اطاعت گزار ہیں. اگر ولی فقی کی اطاعت نہ ہوتی ہے جسے ہم امام معصوم کی اطاعت سمجھتے ہیں، تو ہم ہرگز اسرائیل کے مقابلے میں اس قوت اور توانائی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. یہ رہبریت ہے، یہ نظام مرجعیت ہے، یہ نظام ولایت فقی ہے کہ جس کی طاقت کی بنیاد پر ہم نے اسرائیل کو گھسنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. کوئی عام انسان کی بات نہیں کر رہا، میں نے اپنے کانوں سے حسن رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا. اصل یہ ہے نظام قدیر، یہ ہے نظام امامت و ولایت جو زندہ ہے، پائندہ ہے. جنہوں نے تمسک اختیار کیا ان کی حالت دیکھو، جو نہیں کریں گے ان کی حالت دیکھو. اسی لیے عراقیوں سے، پاکستانیوں سے اور افغانیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تم لوگ پریشان ہو اس وجہ سے بس. دیکھو اب آپ یہ کیوں رکتے، اور وہ ایک ایک سوال کیا گیا تھا کہ ولایت امر میں اور اولی الامر میں کیا فرق ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. تو وہی اولی الامر تو یہاں مراد کیا ہے؟ معصومین ہیں. بجا فرمایا ہمارے دوستوں نے، جوان دوستوں نے یہ سوال کیا تھا کہ یہاں اولی الامر سے مراد کون ہے؟ آئمہ معصومین. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، اطاعت کرو اولی الامر کی، یعنی آئمہ معصومین علیہ السلام. تو بھائی ولی امر کو، یعنی رہبر کو آپ ولی امر کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو معصوم کو کہا جاتا ہے. تو اس کا جواب وہی ہے کہ جو ہم امام خمینی کو امام کیوں کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں بھائی، کیوں کہتے ہیں امام؟ اس لیے کہ 13ویں امام، 14ویں امام نہیں بھائی، لغوی لحاظ سے ہم کہتے ہیں. دیکھو ایک چیز ہوتی ہے لغت، ایک چیز ہوتی ہے اصطلاح. لغت اور چیز ہوتی ہے، اصطلاح اور چیز ہوتی ہے. اصطلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے عقیدے کے، ہمارے عقیدے میں امام کا معنی اور مفہوم کیا ہے، روایات کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں امام کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کو اصطلاحی معنی کہتے ہیں. یعنی امام اصطلاحی معنوں میں، یعنی 12 امام جو عصمت کے اعلیٰ ترین درجوں پر پائے گئے، جنہیں خدا بند عالم نے معین فرمایا ہو. نہ کوئی 13 ہو سکتا ہے، نہ امام 11 ہو سکتے ہیں، ان میں نہ کوئی کمی ہے نہ زیادتی ہے، اسی کو کہتے ہیں امام معصوم. یہ اصطلاح. لیکن لوگوں کے لحاظ سے امام کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو پیش رو ہو، جو رہنما ہو، جو قائد ہو، اس کو ہم امام کہتے ہیں. امام جماعت کو کیوں کہتے ہیں امام جماعت؟ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں پیش امام میں تسبیح کے دام میں ایک چیز ہوتی ہے، پیش امام وہ کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، رہنمائی کرتا ہے کہ یہاں پر 33 دانے یا 34 دانے ختم ہو گئے. ٹھیک ہے، 13, 14, 15, 1000 امام بنا دیا تم نے، خود ہی تو کہہ رہے ہو تم امام جمعہ ہے. یہ لاہور کے امام جمعہ، یہ کراچی کے امام جمعہ، یہ فلانا کے باس ٹاؤن کے امام جمعہ، خود ہی امام کہہ رہے ہو. پھر تو نہیں امام خمینی کو امام کیوں کہتے؟ بھائی تھوڑی سی غور و فکر بھی کر لو، سوچ بھی لو، خود ہی جواب مل جائے گا. اسی طرح سے اولی الامر انسان کے رامی، اولی الامر کا ایک لغوی معنی ہے، اصطلاحی معنی، اصطلاحی معنی یعنی کوئی 12 امام، اور لغوی معنی یعنی ہر وہ شخص کہ جو حکومت اپنے ہاتھ میں لے، زمان امر اپنے ہاتھ میں لے. البتہ دوسرے لوگ دوسروں کو کہتے ہیں، لیکن ہم اولی الامر ولی امر اسی کو کہیں گے کہ جو امام معصوم کی طرف سے معزول ہو کے حکومت اسلامی کا اجرا کرے، اس کو خود سے حق حکومت نہیں ہے. یہ حق حکومت ہے اس وجہ سے کہ وہ نائب امام معصوم نظام ولایت کو جاری رکھے ہوئے، اوپر امام معصوم، نیچے ان کے نظام کو چلانے والا یہ نائب امام معصوم، یہ رہبر، یہ ولی فقیہ ہے، یہ مستحد ہے. خوب استخار کرو کہ تمہارے پاس قیادت موجود ہے، تمہارے پاس رہبریت موجود ہے، ایسی بات اقوا با صلاحیت. اچھا باطنی صفات تو ایک طرف، چہرے کو بھی دیکھو گے تو اتنا نورانی چہرے سے کیا ہوا. آپ کو دنیا کے بڑے بڑے رہبروں کو دیکھ لو، دنیا کے بڑے بڑے صدر وزیر اعظم کو دیکھ لو، رہبر جیسا خوبصورت تمہیں کہیں نہیں ملے گا. اللہ نے باطنی جمال بھی دیا ہے، ظاہری جمال بھی دیا ہے. لہٰذا عزیزوں، اب ایک مسئلہ حل ہو گیا الحمد للہ، ان شاء اللہ پھر بھی کچھ سوال ہو تو میں حاضر ہوں. آخری مسئلہ، اب عزیزان گرامی، وہ بیچ میں مجھے کرنا چاہیے تھا لیکن ابھی مجھے یاد آیا، اس کو بھی حل کر دوں. اور وہ یہ کہ خدا را خدا را خدا را خدا را، نہ کسی کو حلالی کرو نہ حرامی، ہمارے شیعوں میں سب الحمد للہ حلالی ہیں، جو علی کے ماننے والے ہیں وہ سب حلالی ہیں، سب حلالی ہیں، جو علی کا نام لے والے ہیں، جو شیعہ اسلام شریعہ، سب حلالی ہیں. پر عام طور پر مسلمان بھی حلالی ہیں بھائی، یہ بھی یاد رکھو، مسلمان عام طور پر حلالی ہیں، مگر دشمن علی ہیں. وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں جو دشمن علی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دشمن علی کی بات ہوئی کہ مخالف نہیں، کہ بھائی اگر کوئی علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ مانے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حرامی ہو گیا. جو دشمن علی ہے خوارج، ان جیسے لوگ کہ جنہوں نے ابن ملجم جیسے لوگ آج کے دور میں جو علی سے کینہ رکھتے ہیں، ایسے لوگ ابن ملجم صفت، ایسے لوگ جو خوارج صفت ہے، لوگوں کے بارے میں ضرور تم یہ ایمان رکھو کہ وہ یقیناً ان کی نسل ٹھیک نہیں ہے. لیکن عام طور پر مسلمان حلالی ہیں، شیعہ تو الحمدللہ علی کے چاہنے والے ہیں. بس ابھی یہ فتوی دینا کس بات کا؟ میں دیکھو شہادت ثالثہ کا مسئلہ کیا ہے، اتنا اٹھا ہوا اتنا اٹھا ہوا اتنا اٹھا ہوا کہ ناک میں دم کر دیا بھائی، اور بھی تو فقہی مسائل ہیں، جیسے اور فقہی مسائل ہوتے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اور ابھی آٹھ دس سال سے سات سال سے لوگوں کو خیال آ گیا کہ شہادت ثالثہ بھی پڑھنی چاہیے، جو نہیں پڑھے تو نعوذ باللہ وہ یہ ہے اور وہ ہے، تو آٹھ دس سال پہلے تم کیا کرتے تھے، تمہارے آبا اجداد کیا کرتے تھے، تمہارا باپ کیا کرتا تھا، تمہاری ماں کیا کرتی تھی، تو یہ جو تم گالی دے رہے ہو سب سے پہلے تو تمہیں خود گئی کی گالی، اور پھر میں تو نہیں کہتا بہرحال آپ کے ماں باپ کے بارے میں کچھ، محترم ہے آپ کے ماں باپ، سوچو تو صحیح تم کس کس کو گالیاں دے رہے ہو، سادات کو گالیاں دے رہے ہو، نسل آل محمد کو گالیاں دے رہے ہو، سادات کی نسل نسل آل محمد ہے، نسل فاطمی ہے جس کے اوپر تم نعوذ باللہ کیا کیا الزام لگا رہے ہیں، تو شہادت ثالثہ کے مسئلے میں کیا کرو، ہاں ایک لڑائی ہے، وہ کیا، ایک ڈنڈا تم پکڑو ایک ڈنڈا میں پکڑ لیتا ہوں، تم ادھر سے گریبان پکڑو میں ادھر سے گریبان، ٹھیک ہے، دشمن کی تو ضرورت نہیں، دشمن سے کہو بھائی تم گھر میں بیٹھو ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ہم گئے وہاں پنجاب میں بعض علاقوں میں، وہاں کیا ہو رہا ہے جناب، سر پھٹ رہے ہیں سر، ماں بار گاؤں کے اندر مساجد عید والے دن اینٹیں چل رہی ہیں، کیا ہو گیا جی، شوہر کہہ رہے شہادت سارے سب پڑھو، وہ کہہ رہے نہیں پڑھو، وہ کہہ رہے تم ہر فلاں ہو، تم کو کہہ رہے تم فلاں ہو، اینٹیں چلی سر پھٹے، اور بیچارے عید والے دن مومن جو ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، اب ہاسپٹل میں کیوں ایڈمٹ ہے، یہی حلالی حرامی یہی مسئلہ شہادت سارے سے، ٹھیک ہے سن کر لو اخبارات میں یہ باتیں آ رہی ہیں، دوسرے مظاہر کو یہ باتیں پتا چل رہی ہیں کہ ظلم کر رہے ہو تم اپنے ساتھ، بھائی یہاں پر رائے حل کیا ہے، رائے حل یہ نہیں ہے کہ تم اس کو روکنے کی کوشش کرو وہ تمہیں روکنے کی کوشش کرے، وہ تمہیں کافر بنانے کی کوشش کرے تم اس کو کافر بنانے کی کوشش کرو، وہ تمہیں تشیعوں سے خارج کرنے کی کوشش کرے تم اس کو خارج کرنے کی کوشش کرو، بھائی اس کو ایک فقہی مسئلے کے طور پر لو، جس طرح سے اور فقہی مسئلے میاں بھی جاتے ہیں حج کے اوپر، ٹھیک ہے میاں پر کرنے شوہر گئے وہ تقلید کرتا ہے رہبر موسم کی آیت اللہ خامنائی کی، دوسرا جو ہے وہ تقلید کرتا ہے آیت اللہ سیستانی کی، بیوی جو تقلید کرتی ہے آیت اللہ سیستانی کی، ایک ہی مسئلے کے اندر آغا سیستانی کچھ کہیں اور آغا رہبر کچھ اور کہیں تو کیا میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے، جھگڑا شروع ہو جائے گا، چپلیں نکال لیں گے گریبان پکڑ لیں گے میاں بیوی ایک دوسرے کا، کہ نہیں جی یوں ہے وہ کہے جی یوں یوں ہے، بیوی کہے گی بھائی آپ اپنے مشتحق کے فتوے پر عمل کریں گے اپنے فتوے پر عمل کروں گا، اس زواج زندگی میں کیا مشکل ہے، کوئی مشکل یہ تمہارا مسئلہ ہی حج کے مسائل نہ بیوی سمجھتی ہے نہ شوہر سمجھتا ہے، تم مشتحق سمجھتا، تو شہادت ثالثہ بھی اسی طرح کا ایک مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے اس میں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ یہ کہو کہ نہ پڑھو نہ یہ پڑھو کہ پڑھو، ڈنڈا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر، لہذا یہاں پر کہو کہ بھائی خدا را تم تقلید کر لو، تقلید کر کے دیکھ لو، اگر عالم مجتہد جس کی تم تقلید کر رہے ہو اگر وہ کہہ دے کہ شہادت ثالثہ پڑھنا جائز ہے تو پڑھ لو، اور اگر وہ انکار کر دے تو چھوڑ دو، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہوگا، نہ مومنین کے درمیان فساد پڑے گا، نہ لڑائی ہوگی نہ جھگڑا ہوگا، میں کہتا ہوں یہ ہم اپنی جان کے در طے ہو گئے، جس شاپ پہ بیٹھے ہیں اتنی اسی کو کاٹے جا رہے ہیں کاٹے جا رہے ہیں کاٹے جا رہے ہیں، دشمن تو ہے کمیر میں تم لوگوں کی، دشمن تو چاہتا ہی ہے اور ہم ہوا دے رہے ہیں اس چیز کو، ہم کہہ رہے ہیں دشمن تم گھر بیٹھو ہم خود ہی یہ کام کر لیں گے، تمہارے ارادوں کو خود ہی ہم کامیاب بنا دیں گے، اس میں ہمیں ہوشیار رہنا، آپ جائیں علاقوں میں ہمیں نام ملے تو ان علاقوں کے فقیر شاید سی ڈی پہنچے تو ناراض ہو جائیں، تو کیا ہو رہا ہے طلاقیں ہو گئی، طلاق میاں بیوی میں طلاق ممنیاں ٹوٹ رہی ہیں، کس مسئلے پر جی، یہ تو علی کی ولایت کے منکر ہیں، کیوں منکر ہیں، شہادت ثالثہ نہیں پڑھتے بھائی، کوئی عقل کے ناخون ہوش کے ناخون لو تمہیں کیا ہو گیا ہے، جو شہادت ثالثہ نماز کے تشہد میں نہ پڑھے تو منکر ولایت علی ہو گیا، وہ صبح شام علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے اگر مجتہد کے کہنے کے مطابق، اگر وہ شہادت ثالثہ تشہد میں نہ پڑھتا تو منکر علی ہو گیا، رشتے توڑ دو گے، تلاقے کر لو گے، آپس میں صلہ رحمی ختم کر دو گے، بھائی آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، خاندانوں میں پھوٹ پڑ جائے گی، ماں کہے گی میں دودھ نہیں بخشوں، باپ کہے گا تجھے چھوڑوں گا نہیں، گھر سے باہر نکل جا، یہ سارے کام ہو رہے ہیں علاقوں میں. بڑے شکر ہے کہ الحمدللہ ہمارے شہر کے اندر یہ مشکلات اٹھنے کی کوشش کی، لیکن خدا خدا ایسے کام نہ کرو کہ جس سے مذہب بدنام ہو، جس سے جناب سیدہ کا دل دکھ جائے، جس سے امام زمانہ کا قلب اتھر دکھ جائے، ایسے کام نہ کرو. مومن میں پھوٹ ڈالنا حرام، کسی مومن کا دل دکھانا حرام، کسی مومن میں حرام زادہ ہونے کا الزام لگانا تو ہم بنانا حرام. اگر ہم نظام ولایت الہی سے تمسک اختیار کریں کہ جو نظام مصطفی ہے، جو نظام امامت ہے، جو نظام ولایت ہے، وہی نظام مرجعیت ہے، وہی نظام فقاہت ہے، وہی نظام رہبریت ہے، وہی نظام ولی فقیہ نظام گرامی درود بھیجے محمد والے ہوں. بس عزیزوں آپ کی زحمتوں کو میں نے تمام کیا اور وقت بھی اوپر ہو گیا ہے، ان شاء اللہ خدا سے دعا گو ہیں کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان شاء اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. پرانے محترم آج اصولی طور پر تو حضرت علی اکبر کے مسائل پڑھنے تھے، لیکن ان شاء اللہ صبح ان مسائل کو پڑھا جائے گا، اور آج کی شب میں کچھ شب عاشور سے متعلق اور کچھ روزے عاشور سے متعلق مسائل پڑھیں گے. عزیزوں آج کی شب بہت اہم شب ہے، تاریخی شب ہے، تاریخی ایسی شب کہ جس نے تاریخ میں ایسی سنہری چیز چھوڑی ہے کہ تا قیام قیامت آنے والی نسلیں اس شب سے وفاداری، اطاعت مولا اور دین پر عمل کرنے کا درس لیتا رہے گا. آنے والی نسلیں یہ درس لیتی رہیں گی. لہذا عزیزوں آج کی شب بڑی غنیمت ہے، آج کی شب کو تقدس کو مضبوط خاطر رکھنا ہے. میں اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے یہ اپیل کروں گا کہ دیکھو سر سے چادر کھسکنے نہ پائے، کیونکہ اسی چادر کو بچانے کے لیے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. حسین کو غم اپنی جان کا نہیں، ثانیہ زہرا کی چادر کا غم، چادر کی حفاظت کرنا، حجاب کی حفاظت کرنا. مجلس حسین میں جب بھی آؤ چادر پہن کے آنا، حجاب واجب ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن عزاداری سے جو شہدا خصوصی طور پر اہتمام ہونا چاہیے، خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہونا چاہیے. یہی ثانیہ زہرا کا درس ہے، یہی جناب سکینہ کا درس ہے، یہی حضرت ام کلثوم کا درس ہے. بس عزیزوں اب شب عاشور آ گئے، پھر دفعہ امام حسین نے چراغ بجھا دیے، چراغ بجھا دیے، پر ایک دفعہ چراغ بجھانے کے بعد کہا کہ اے میرے اصحاب، میں نے آج تک ایسے اصحاب نہیں دیکھے جیسے خدا نے مجھے تم جیسے اصحاب عطا کیا، اور جس طرح کہ خدا نے مجھے اہل بیت عطا کیے ہیں ایسے خدا نے کسی کو اہل بیت عطا نہیں کیے. میں نے تمہاری وفاداری دیکھ لی ہے، اب رات کی تاریخی کو سواری سمجھتے ہوئے جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اور اصحاب میرے اہل بیت میں سے بھی لوگوں کے ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ. میں نے اپنی بیعت اٹھا لی، میں امام وقت ہوں، میں نے اپنی بیعت اٹھا لی، جاؤ، یہ میری جان کے در پہ ہیں، اگر مجھے پا لیں گے تو اس کے بعد تم سے کوئی سروکار نہیں رکھیں. اللہ اکبر. بس یہ جملے سننے تھے، ایک دفعہ عباس آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے، قاسم آگے بڑھے، قوم محمد آگے بڑھے. مولا آپ شہید ہو جائیں، آپ جان دے دیں اور ہم زندہ ہیں،
ایسی زندگی پر لانا ہو کہ جو امام وقت کے بغیر ایک دفعہ مسلم اپنے اوسجا آگے بڑھتے ہیں. کہتے ہیں مولا آپ نے چراغ تو بجھا دیا, بیعت تو اٹھا لی, لیکن ہم زندہ کس کے لیے رہیں گے؟ فرزند رسول قتل ہو جائے ہم زندہ ہیں. ایسی زندگی پر لانا بخدا خدا ہم پھر ہزار دفعہ آپ پر مرنے کے لیے تیار ہیں. مسلم ابن اوس سجا کھڑے ہو اپنے اسی طرح کے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں, ایک ایک کر کے سب اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں, بتلانا چاہتے ہیں کہ مولا کل کے دن ہم سب قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. بس عزیزو حسین ایک دفعہ دعا دے رہے ہیں کہ خدا تمہیں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے, تم میرے بہترین اہل بیت, تم میرے بہترین اصحاب. اور یہاں پر دیکھو عزیزو, اے زمانے کے امام کے ماننے والوں, چاہنے والوں, اے امام مہدی کے ماننے والوں, اطاعت گزارو, امام حسین نے شب عاشور, اسی شب عاشور زمانے کے امام کو یاد کیا, بارہویں آقا کو یاد کیا, کہا دیکھو اے میرے صحابیوں, اے میرے اہل بیت, یاد رکھنا کہ کچھ دیر کے بعد جب صبح عاشور طلوع ہوگا تو ہم سب شہید ہو جائیں گے, لیکن ہماری شہادت کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ معاملہ ختم ہو گیا. کچھ عرصے بعد امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, یہ روایت ان سے نقل ہے کہ امام حسین نے فرمایا کہ میرے فرزند امام باقر کی ساتھ کا ساتواں بیٹا قائم آل محمد ظہور کرے گا. اللہ جب وہ ظہور کرے گا تو ہمیں بھی اٹھایا جائے گا اور پھر ہمارے خون کا انتقام لیا جائے گا. لہذا یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے خون کا انتقام نہیں لیا جائے گا, رجت آئے گی اور خون حسین کا انتقام لیا جائے گا. لہذا آپ کو عہد میں پڑھتے ہیں جانی گرامی کہ بارے اللہ ہمیں اس وقت میں کہ جب امام زمانہ امام حسین کے خون کا انتقام لے تو ہمیں بھی انہیں شامل کرنا. بس عزیزوں اب اس کے بعد امام ایک دفعہ بہشت دکھا رہے ہیں, ہر شخص کو اس کی بہشت دکھا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے بہشت کے اندر یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے. اللہ اکبر. بس عزیزوں اس کے بعد حسین ایک دفعہ تنہائی میں خیام حسینی کا معائنہ کرنے کے لیے چلے, دیکھنے چلے کہ دشمن کہاں پر ہے, پہاڑیاں کہاں پر ہیں, صحرا کہاں پر ہے, کہاں کہاں سے حملہ ہو سکتا ہے. اور یہاں پر ہلال ابن نافع کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب مولا چلے تو میں بھی چپکے چپکے امام کے پیچھے چل پڑا. اگر امام کے پیچھے چلا تو ایک پتھر سے آواز پیدا ہوئی, میری ٹھوکر لگی, پتھر سے آواز پیدا ہوئی, امام نے ایک دفعہ پلٹ کر دیکھا, کہا کہ کون؟ ہلال. کہا ہاں مولا میں آپ کے ساتھ. کہا ہلال دیکھو رات تاریخ ہے, میں نے بیعت اٹھا لی, اب تم اس رات کی تاریکی میں جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. کہا مولا نہیں جا سکتا, خدا وہ دن نہ دکھائے کہ آپ شہید ہو جائیں اور میں زندہ ہوں. ایک دفعہ جب ثانیہ زہرا کے خیمے میں پہنچتے ہیں, ہلال باہر کھڑے ہوئے ہیں, ایک دفعہ بھائی بہن کے درمیان مکالمے ہوتے ہیں, ایک دفعہ ثانیہ زہرا بھائی سے کہتی ہے بھائی کیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا؟ کیا یہ وفاداری دکھائیں گے؟ کیا اگر آپ کا ساتھ دیں گے؟ امام حسین کہتے ہیں ہاں شہزادی, ہاں بہن, پریشان نہ ہو, یہ ہمارے با وفا ہیں. کہا نہیں مجھے تو خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب گھمسان کا رنگ پڑے تو یہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. بس یہ جملے سننے تھے کہ نافع نے ایک دفعہ گریا کرنا شروع کیا, روتا جاتا ہے, سر پیٹتا جاتا ہے, اور ایک دفعہ حبیب کے خیمے کی طرف گئے. حبیب نے جب دیکھا کہ نافع رو رہا ہے, کہا کہ نافع کیا بات ہے؟ کہا غضب ہو گیا, غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا ثانیہ زہرا کو ہماری وفاداری پر اطمینان نہیں. ثانیہ زہرا کہتی کہ شاید روز عاشور جب آئے تو ہم پیٹھ دکھا دیں فرزند رسول کو. بس یہ جملہ سننا تھا ایک دفعہ حبیب نے گریا کرنا شروع کیا, سارے اصحاب کو جمع کیا, جمع کر کے ایک دفعہ ثانیہ زہرا کے خیمے گاہ میں آئے اور آ کر ایک دفعہ شہزادی کو باہر سے سلام کیا. اے بیوی آپ پر سلام ہو, اے بیوی یاد رکھیے گا ہم نے تلواریں نیام سے نکال لی ہیں اور یہ تلواریں اس وقت تک نیام میں نہیں جائیں گی جب تک فرزند رسول کی نصرت کرتے ہوئے جان نہ دے. بس اپنے تحاشا گری یاد کرتے جاتے ہیں. اور اپنی شہادت کی اطلاع دے رہے تھے. امام سجاد کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ کل بڑا سخت دن ہوگا. ایک دفعہ جب پھوپھی نے جب یہ جملے سنے تو پھوپھی ایک دفعہ دوڑتی ہوئی اپنے بھیا کے پاس آئی. بھیا میں کیا سن رہی ہوں؟ کہاں ہاں بہن, کل ہمارا اور آپ کی جدائی کا دن ہے, کل میں اور آپ جدا ہو جائیں گے. ہم زینب نے بے قراری کا اظہار کیا, کہا بھیا میں برداشت نہیں کر سکتی, بھیا میں برداشت نہیں کر سکتی. آنسو کی جھڑی لگ گئی. زینب ایک دفعہ بے ہوش ہو جاتی ہے. اللہ جانے حسین کس طرح سے زینب کو ہوش لگاتے ہیں. بس میں یہاں کہوں گا یہ تو شب عاشور ہے نا, لیکن جب اس نے عاشور آئے گی اور زینب جب بیدار ہوگی تو کون زینب کی بیداری کو دور کرے گا؟ ارے کوئی بادیانے مارتا ہوگا, کوئی چادر کھینچتا ہوگا, کوئی شہر جلاتا ہوگا, کوئی بچوں کو تماشا مارتا ہوگا. خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. آج بڑا کڑا وقت ہے, کڑی شب ہے عزیزوں, آج عبادت کی شب ہے. اپنے مولا کو یاد رکھنا, اصحاب بابا کو یاد رکھنا, اور میرے جوانوں آج عہد کا وقت ہے اپنے مولا سے. مولا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. بس عزیزوں اور حسین رخصت آخر کے لیے آتے ہیں, صدا بلند کر رہے ہیں. حل من زاد بین الجزبان حرم رسول اللہ, حل من ناصرین ینصرو نسیان سرونا. ارے کوئی ہے جو ہماری نصرت کرے؟ ارے کوئی ہے جو ہمارے رسول کی حفاظت کرے؟ کوئی نصرت کرے نہیں آ رہا. ایک دفعہ سید سجاد لاٹھی ٹیکتے ہوئے خیمہ گاہ سے باہر نکلے. حسین نے سید سجاد کو دیکھا, زینب کو کہا ارے بہن زینب معائنہ کرنے کے لیے نکلے. اب جو خیمہ گاہ کو دیکھا تو خیمے خالی ہیں. کہتے جاتے ہیں زہیر کہاں ہو, مسلم ابن اسجد کہاں ہو, علی اکبر کہاں ہو, عباس کہاں ہو, کوئی نظر نہیں آتا. ایک دفعہ سید سجاد کے خیمے میں آ
زینب تیمارداری کر رہی ہے، شہزادی تیمارداری کر رہی ہے، ایک دفعہ سلام کرتے ہیں، سید سجاد کو بیدار کرتے ہیں، سید سجاد بابا کو سلام کرتے ہیں، ایک دفعہ پوچھتے ہیں کہ بابا جان ان دشمنوں کے ساتھ حالات کہاں پہنچے، کہا کہ بس جان لو کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب کوئی نہیں بچا ہے۔ کہا بھیا عباس کہاں ہوئے، کہا کہ بھیا عباس چانے کٹائے دریائے فرات پر سو رہے ہیں۔ بس ایک دفعہ جب یہ جملہ سنا سید سجاد نے اتنا گریا کیا، اتنا گریا مقتل کے جملے ہیں کہ سید سجاد رشفا کر بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر، کسی طرح سے ثانیہ زہرا ہوش میں لاتی ہیں۔ اس کے بعد سوال کرتے ہیں اینا اخی علی، ارے میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟
شب کا ہمارے ناسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قلب اثر امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، حضرت عالم سید الشہداء کا تحفظ فرما، دشمنان عزباری کو نابود فرما، کل کے جلوس کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار و امام شہداء مستحب، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔